أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم علماء اكرام معزز سامعين عمر محترم أستاذ وشيخ حضرت مفتي رضا الحق صاحب حفظه الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے. صلاة و سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج جو ہے 9 تاریخ ہے رجب کی اور آج جو ہے کا موضوع گفتگو الفقہ والفقہا. جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور معانی پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے لیکن لوگوں کے دل بند تھا اور پہلے سے دلچسپی نہیں تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول. تو فقہ کا مطلب سمجھنا, ہم کو آپ کی باتیں اکثر و بیشتر سمجھ میں نہیں آتی ہے نبی شعیب علیہ السلام. یہ ان کی عناد اور حد درمی تھی ورنہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں اور وہ بھی خطیب الانبیاء. اور پھر اللہ جل وعلا نے فرمایا کیا مطلوب ہے ہمارے لئے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہو کو جو کہ جائے اپنے اساتذہ کے پاس مشائخ کے پاس لیتفقہوا فی الدین, تفقہ فی الدین کو پیدا کرنا ہے. جب ہم تفقہ پر جو ہے باتیں کرتے ہیں تو وہ باب ایسی ہے جس میں تکلیف تکلف ہو, مطلب یہ ہے کہ یہ علم ایسے نہیں آئے گے. بہت قربانی کے بعد جو ہے آپ حضرت سے پوچھ لیجئے دریافت کیجئے گا کتنے کتنے قربانی کے بعد پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا. تو پھر ہم بھی سوچے کہ ہمارے لیے ہے تھوڑی بہت قربانی تو ضرورت ہے اس کی, ورنہ تفقہ فی الدین نہیں آئے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا فرمائے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. بخاری شریف کی روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر لم یحتلم بالغ بھی نہیں تھے, حالانکہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہمَ عَلِّمْهُ التَّعْوِيلِ وَفَقِّهُ فِي الدِّينِ یا اللہ قرآن شریف کی تعویل ان کو نصیب فرما اور یا اللہ تفقہ فی الدین نصیب فرما چنانچہ بحر العلوم بن گیا اور اتنا زبردست عالم جو ہے اور فصحابی اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا حسن بصری کی پیدائش ہوئی ادھر ہی مدینہ منورہ میں یا آخری دو سال تھی اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو اس وقت جو ہے لایا گیا حسن بصری کو اور وہاں تحنیق کے لئے تو کیسی زبردست دعا کی سیدنا عمر امیر المؤمنین ہمارے لئے ہے باعث عبرت و درس بھی ہے فرمایا جو ہے اللہم فقیہ فی الدین یا اللہ اس بچے کو تفقہ فی الدین نصیب فرما وحببہ الی الناس یا اللہ اس کو محبوب بنا دے لوگوں میں پھر جو ہے جب 14 سال کی عمر تھی سیدنا حسن بصری کی اس وقت ہجرت کی وغیرہ جو ہے تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف میں ہیں کسی نے اسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا یا دریافت کیا کہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ وتر نماز ایک رکعت پڑھتے تو فرمایا دعہو آپ چھوڑ دیجئے ان کو یہ حضرات بڑے بڑے حضرات ہیں دعہو فإنہ فقیہ تو یہ تو فقیہ ہے اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف کی روایت مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے تو اس کو تفقہ فی الدین فقہ فی الدین عطا فرمائیں گے چنانچہ حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد على الشیطان من الف عابد کہ ایک فقیہ ہو اور وہ جو ہے زیادہ سخت ہے شیطان پر ہزار عابد سے وہ لوگ جو جانتے ہیں فرائض واجبات لیکن تفقہ ان کو نصیب نہیں تو یہ عبداللہ بن مسعود کا حصہ تھا کہ یہ تو فقیہ هذه الامه یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب لوگ عراق سے تشریف لائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور کہا یا امیر المؤمنین ہمیں ایک آدمی درکار ہے اور ضرورت ہے تو کہا کہ ٹھیک کس پر آپ کی نگاہ ہے تو فرمایا سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو فرمایا یہ تو مجھے میرا خاص آدمی ہے میرا یار ہے بہت اصرار منت سماجت کی تو کہا چلو اس کو لے جاؤ آثرتکم علی نفسی میں نے تم لوگوں کو ترجیح دی اپنے اوپر آپ جا کر دیکھیں ہمارے حنفی فقہ اس کو فقہ الحنفیہ نہیں کہتے سو فقہ اہل عراق کہتے لیکن شروع کہاں سے ہوا اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جو ہے ہجرت کی آپ جا کر ان کی کتاب کی ملاحظہ فرمائے اور جو ہے مرویات پر ملاحظہ فرمائے پھر آپ دیکھیں گے ان کی درس میں 4000 طلباء جو ہے شریک تھے ایک وقت میں یہ جماعت پیچھے بیچتے تھے اپنے جو ہے کاپی کو پھر آگے پیچھے پیچھے اس طریقے سے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک ذخیرہ چھوڑا ہمارے لئے لیکن چیزوں کو اپنے ترتیب پر رکھنا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے ایک کتاب تصنیف فرمائی الفقہ الاکبر تو ہمارے جو ہے عقیدہ وہ سب سے اہم چیز ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو فقہ الاکبر کہتے ہیں پھر جس مقصد کے لئے ہم یہاں آئے اور وہ تزکیہ تصوف بعض علماء نے لکھا یہ فقہ الاوسط ہے اور پھر یہ جزئیات اور جو ہے جو ہم دن رات اس میں لگے رکھتے ہیں تو اس کو فقہ الازہر کہتے ہیں تو ہر چیز کو اپنے مرتبہ پر رکھنا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے فقہ کی کیا خصائص ہے سب سے بے خصوص سب سے زیادہ اور سب سے اہم جو ہے خصوصیت اس کی یہ ہے اس کا مدار جو ہے وحی پر ہے قرآن شریف پر اور سنہ مبارکہ پر ہم مقابلہ مقارنہ کریں تو ہم دیکھیں گے دنیا کا جو جتنا نظام ہے تو اس میں ہر حکومت آئے پھر تبدیلی تغیر کریں گے یہ وہ کریں کیوں کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے وغیرہ لیکن ہمارا دین جو ہے اصول میں کبھی فرق نہیں آئے گا ہاں فروع میں جو ہے اس میں جو ہے ہوتا رہتا ہے آج کل جو ہے بعض جو لوگ سیدھے سادہ ہیں وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تم لوگوں نے دین کو چار بنا دیا اور جو ہے اللہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے قرآن شریف ایک ہے کعبہ مشرفہ ایک ہے یہ دین کو تم لوگوں نے چار کیسے بنا دیا تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں بھئی قرآن شریف کے خود مطالعہ کرو ایک ہی قضیہ ہے, ایک ہی معاملہ ہے. اور اللہ جل وعلا نے فرمایا وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث. تو دیکھیے نبی داود علیہ السلام بھی نبی اور نبی سلیمان علیہ السلام بھی نبی, ایک ہی قضیہ ایک ہی معاملہ اور دونوں کا حکم مختلف, اور اللہ نے دونوں کی تعریف فرمائی وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا. اگرچہ یہ بھی فرمایا اللہ جل وعلا نے ففہمناها سلیمان, تو اقرب الی ثواب جو ہے وہ نبی سلیمان علیہ السلام. اسی طریقے سے بخاری شریف میں جو قصہ ہے صغرا کبرا کا بچے کا, تو وہاں پر بھی ایک ہی قضیہ اور نبی سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ, نبی داود علیہ السلام کا فیصلہ. قرآن شریف میں جو ہے آپ ملاحظہ فرمائے صحابہ نے اجتہاد فرمائے, یہودی کے درخت تھے اور باغات تھے اور بعضوں نے کو جلا دیا بعضوں کو چھوڑ دیا. ما قطعتم من لینتین او ترکتموها قائمتن, تو یہ تو بإذن اللہ, یہ تو اللہ کی حکم سے ہوا. تو دیکھیے تو یہ ہے فراست دین, یہ ہے تفقہ فی الدین. تو یہ تو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ the truth is one, نہیں, اسلام میں اندر جو ہے یہ خصائص فقہ کیتا ہے. اب دیکھیے ایک آسان سے مسئلہ میں عرض کروں, سجدہ تلاوت کے بارے میں آپ جا کر حنفی علماء سے دریافت کیجئے گا تو وہ کہیں گے 14 سجدہ ہے, سجدہ ثانیہ سورہ حج کے چھوڑ دیتے. پھر ہم جا کر شافعی کے پاس کہتے وہ بھی کہتے 14 ہے لیکن وہ سورہ صوت کو چھوڑ دیتے. ہم جا کر حنابلہ کو پوچھتے وہ کہتے 15 ہے سب کو کرنا چاہیے. ہم جا کر پوچھتے مالکی والوں کو تو وہ کہتے 11 ہے, تو وہ سورہ حج کی جو دوسرا ہے جسے حنفی کہتے وہ چھوڑ دیتے, اور آخری جو مفصلات میں ہے وہ 3 چھوڑ دیتے. آپ کیا کہیں گے؟ ہم یوں کہیں گے کہ ہر ایک کے پاس اپنے اپنا دلائل ہے. انما اختلفوا لاجل الحق وما اختلفوا في الحق, وہ تو اختلاف کرتے تھے نہ آپ کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, وہ تو حق کی جستجو میں تھے. تو یہ ہے ہمارے فقہا, یہ ہے ہمارے جو ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. اور جب یہ تفقہ ہو ہمارے اندر تو بہت عجیب. امام ابو حنیفہ کو کیا کس چیز نے چمکایا, امام شافعی رحمہ اللہ, جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا وہاں مقدمہ ہدایہ میں بھی لکھا ہے, تو اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہوئی. اور جو ہے تو ظاہر باتیں ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب مطالعہ کی امام محمد کے پاس گیا وغیرہ سب, تو کیا فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ, الناس عیال لابی حنیفۃ فی الفقہ, ہم تو بچے ہیں امام حنیفہ کے سامنے. تو دیکھیے یہ فقہات ہیں. جب امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لے گئے بغداد اعظمیہ جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدفون ہیں, تو فجر کا وقت تھا تو لوگوں نے کہا یہ تو امام جلیل ہے, تو آگے اس کو پیش کیا آپ امامت انجام فرمائے. اور تو امامت جو ہے فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ قنوت ہوتا ہے فجر میں, تو اس دن قنوت نہیں فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو لوگوں نے پھر پوچھا امام صاحب آج کیا ہوا, تو فرمائے تعظیما لہذا الامام لصاحب هذا القبر, کہ یہ امام جو یہاں پر ہے. تو ہمارے اختلاف جو ہے فقہ میں ایسے ہونا چاہیے لیکن جبکہ دلائل ہو, یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو. وہ جو ہے تو ہر ایک امام کا مختصر جو ہے کم از کم یہ ہم طلباء کو یاد ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 میں اور کوفہ میں, اور جو ہے 150 میں انتقال ہو گئے, اور واقعتاً وہ تابعی میں سے ہے. سینا انس بن مالک سے رویت ہوئی, روایت بھی ہوئی وغیرہ بعض علماء کے یہاں, جو بھی ہو لیکن آپ جا کر دیکھیں جو ذخیرہ ہے امام ابو یوسف, امام محمد, امام زفر, امام حسن بن زیاد اور چلتا, تو یہ ہے. پھر ہمارے اکابر کی ذخیرہ آپ جا کر دیکھیں, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو فقیہ تھے اس امت کی, تو ان کی کتابیں وغیرہ جو ہیں, ہمارے حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ ان کی فتاوی دار العلوم 8 جلدوں میں ہمارے سامنے ہیں, ایک ذخیرہ ہے. تو اس کی قدر کرنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات کو آپ ملاحظہ فرمائے, 150 میں پیدائش ہوئی وہاں غزہ میں فلسطین میں, پھر اسی مطلب 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور پھر والدہ محترمہ لے گیا محمد بن ادریس الشافعی کو مکہ مکرمہ میں, پھر ان کا سب سے بڑا استاد اس وقت جو ہے مسلم بن ابراہیم زنجی, افریقی مطلب تھے, کالے رنگ کا, اور انہوں نے ایسے جو ہے زبردست کام کی کہ 7 سال کی عمر میں حفظ کی, 10 سال کی عمر میں متہم مالک کو حفظ کیا, 15 سال 13 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں وہ مدرس بن گئے تھے حرم شریف کے اندر. یہی مسلم بن ابراہیم زنجی نے ان کو اجازت دی 15 سال کی عمر میں آپ کے اندر اتنی ذہانت اور علم ہے کہ آپ افتا بھی دے سکتے ہیں فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیے تو یہ کمال والے. جب جو ہے 195 میں وہ گئے بغداد, وہاں پر امام احمد بن حنبل اور وہاں پر جو ہے یہ ان کی تلمیذ رشید بن گئے تھے. لوگوں نے پوچھا امام احمد کون ہے الشافعی, فرمایا الشافعی کا شمس للدنیا, جیسے دنیا کے اندر شمس اور سورج چمکا دیتے ہیں تو امام شافعی نے تو چمکا دیا. ہم مانے نہ مانے تو صحیح بات تو کہنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی جو اصول الفکر کی کتاب الرسالہ وہ قابل دید ہے. اور اسی طریقے سے جب مصر گئے 199 میں, پھر وہاں پر اور روایت مل گئی تھی, پھر وہ ان کے قول جدید ہے کتاب العلوم, تو یہ سب ذخیرہ ہے. امام مالک رحمہ 204 میں انتقال ہو گیا قاہرہ میں. پھر ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ 93 میں ان کی پیدائش ہوئی اور جو ہے 179 میں انتقال گئے. یہ امام مالک کیا فرمایا امام شافعی نے, جعلتہ بینی و بین اللہ حجہ, میں نے تو اپنے استاد مالک کو حجت بنا دیا. ایسے زبردست آدمی جو ہے, فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے اور موطئ امام مالک پوری دنیا میں مقبول ہے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ. پھر امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتے ہیں, 164 میں پیدائش, 241 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام و لقب ہے امام اہل سنہ والجماعہ. تو یہ جو ہے ہم ان کے مطالعہ کرے, مسند احمد کے مطالعہ کرے, اور جو ہے اگرچہ اس میں اور مزید روایت بھی آگے وغیرہ جو ہے اس کے ثلاثی روایت پر جو ہے کتنی خصائص ہے اس کے اندر. یہ امام الحلہ کے فضل سے ہذا من فضل ربی, چاروں خلفاء چاروں ائمہ کی ہم نے زیارت کی, مزارات کی وغیرہ جو ہے, یہ بھی اللہ کا فضل کرم ہے. تو آج کل جو ہے میں نے کیوں جو ہے اس موضوع کو بنایا آج کل مجلس کے لیے, ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں. ایک جو یہ ہے کہ ایک آزادی آ گئی امت کے اندر, چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, ہمارے مولوی کے پاس آئے یا جمعیت کے پاس آئے, ہمارے پاس آئے, ہم یوں کہتے کہ بھئی چاروں امام کا اتفاق ہے 3 طلاق 3 ہے. تو وہ کہتے کہ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا اس میں اختلاف ہے. تو دیکھو, تو اب ہر ایک مفتی بننا چاہتے, ہر ایک مولوی بننا چاہتے اور انٹرنیٹ استاد ہے. تو یہ سب میں ان کو کہتا ہوں, بھئی تجھے گننا نہیں آتے, ہم مسلمان ہیں, کرسچن کے یہاں ترنتی ہے 3 is 1 1 is 3, ہمارے یہاں 3 is 3, تو ہمارے یہ تو گڑبڑی مت کرو. تو یہ سب جو ہے ہم, تو بالکل یہ ہم یاد رکھے حدیث صحیح ترمذی شریف کی, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, یہ امت اجماع اتفاق نہیں کریں گے ضلالہ. جس مسئلہ میں ائمہ اربعہ نے اتفاق کی وہی شریعت ہے, اس میں کوئی مفتی اعظم مفتی عام کوئی حکومت کو اس میں تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا, کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. چاہے ابھی رمضان آنے والا ہے, پھر 20 رکعت تراویح کہا کہ نہیں ہم نے دیکھا کہ 8 رکعت ہے. تو یہ سب گڑبڑی جو ہے وہ آزادی کی وجہ سے. تو یہ ہم ہمیشہ ڈٹ کر رہے اور خر کے اجماع کی اجازت نہ دیں, ورنہ دین جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلے. تو ایک مصیبت تو یہ, دوسری مصیبت یہ ہے ہمارے سامنے سلفیوں کا, ہمارا ان کے درمیان جو ہے وہ عقیدہ کا بھی اختلاف ہے اور فضائل یہ مسائل میں بھی ہمارے اختلاف بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفقہ الارجح, تو ہم نے مطالعہ کی تو جو ہمارے یہ راجح ہے اسی کو ہم اختیار کریں گے. تو ہم نے کہا چلو ہم ذرا مقابلہ کریں. پہلے زمانے میں تم لوگوں نے کہا کہ یا ہم لے ابن تیمیہ کا, ابن قیم کا, ابن حزم کا, شوکانی کا رحمہ اللہ, ہم سب کے احترام کرتے ہیں لیکن ان میں اختلاف بھی. پھر اس زمانے میں اور چاروں کو انہوں نے پیدا کیا, کہا کہ بن باز, بن عثیمین, شیخ یوسف قرضاوی اور شیخ البانی, سب رحمہ اللہ. تو میں کہتا ہوں بھائی جب کہ ان لوگوں کا ہی اقتداء کرنا ہے تو ہم کیوں اب پیچھے نہ جائیں. تو وہ حضرات جو ہے تابعی تھے تب تابعی تھے, ان کے اندر تقوی علم میں کوئی شک ہی نہیں, یہ حضرات جو ہے اتنی آپ کیا کریں گے جبکہ بن باز اور عثیمین اور جو ہے شیخ یسکرداوی البانی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے, آپ کیا کریں گے؟ اور ہم 50,000 مسائل پیش کر سکتے ہیں جہاں پر ان کے آپس میں اتنے اختلاف ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہر ایک چاہتے کہ نہیں میں آسان طریقہ اختیار کروں. اس وجہ سے ہمارے اوپر خاص طور سے اس زمانے میں ہم یوں کہے طلباء کو بھی علماء کو بھی اور سب کو کہ تقلید شخصی جس کو ہم کہتے ہیں وہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ حضرت شیخ الہند کا ایک عجیب مسئلہ جملہ یاد آیا, فرمایا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یہ تو ایک فتویٰ انتظامیہ ہے. کیا مطلب فتویٰ انتظامیہ ہے؟ اگر ہم نے لوگوں کہا تم بس تقلید کرو جس کو چاہو تو اس میں آزادی اور اتباع ہوا آ جائے, اور ہم نے خود دیکھا وہ لوگ جو اس سے ہٹ گئے بعض تو بالکل دین سے نکل گئے اور بعض. حضرت ایک عجیب واقعہ حضرت کو سنا, ایک مرتبہ بہت پہلے یہ ہمارے ساتھ افریقی والا نے مدینہ منورہ میں مجھے دعوت دی اور کہا ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں سب کو دعوت, وہ سب کو کچھ نصیحت. تو میں نے کچھ نصیحت کی, پھر آخر میں میں نے کہا دیکھو میرے دل میں ایک بات ہے, میں آپ سے صاف بات کروں کہ جتنے بھی آپ حضرات یہاں پر ہو بچے کے ساتھ میری رائے ہے فوراً واپس چلے جائیں ساؤتھ افریقہ. آپ کے لیے یہاں, ہاں وہاں سے آ جاؤ عمرہ حج وہ ٹھیک, لیکن آپ کے لیے یہاں مستقل طور پر رہنا میری رائے ہے کہ بالکل مناسب نہیں. نہ آپ مدینہ کے حقوق ادا کر سکتے اور آپ کے بچے بالکل آزاد. انہوں نے بہت محسوس کی, بہت ناراض بھی ہو گئے. بعض ایک دو سال کے بعد وہ پھر آئے ایک دو والد, کہا کہ ہمارے بچے کے ساتھ بات کی. میں کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک کی ٹانگ یہاں مشرق میں, ایک کی ٹانگ مغرب میں, ٹوپی نہیں پہنتے, ایک سنت نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے ان کو کہا بھائی میں دو سال پہلے جب آپ لوگوں کو کہا تو آپ لوگوں نے بہت محسوس کی, یہاں پر تو خطرہ ہے ارتداد کی, یہ حالت ہے آج کل, یہ حالت ہے آج کل. میں آپ کو میں بار بار اللہ کے فضل سے گیا, ہمارے طلبا جو جاتے ہیں یا تو دین سے بالکل آزاد ہو جائیں گے یا بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ ہے نہ سنت کی اہمیت کچھ بھی نہیں. تو بہتر ہے اپنے ملک میں ہمارے کتنے داروم الحمدللہ ہے, اور آپ خود سوچیں جو ہے کتنے اکابر ابھی تک ہے الحمدللہ. تو یہ تقلید کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے. لوگ کہتے ہیں تم مولوی لوگوں نے یہ نکالا اپنی جیب سے, کیا وہ عورت وہ خاتون تشریف لائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں پھر آؤ آپ نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر کس کے پاس جاؤ؟ تو اقتدوا بهذین واشار الى ابی بکر و عمر. کیا یہ تقلید شخصی نہیں؟ تو آپ سیدہ بکر سیدہ عمر کے اتباع اقتداء کرو. ترمذی کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے ابو داود ابن ماجہ میں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو ہم کہاں کے آئے کہ ہم جس کو چاہے ہم جو ہے کریں. تو اور آج کل ایک اور فیشن بن گیا کہ نادر نادر فتاوی ہم جیب سے لاتے ہیں. امام اوزائی امام اہل شام بیروت میں مدفون ہے, فرمایا من اخذ بنوادر العلماء فقد خرج عن الاسلام. آپ ادھر ادھر کی فتویٰ لائیں گے یہ ہو. تیسری مصیبت, اور اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں, میں بلاد العربیہ میں گیا ہمارے اللہ کے فضل سے 99% ہم نے یہ دیکھا, اور یہ مصیبت ہمارے ملک میں بھی اور ممالک میں بھی, جو بھی مولوی مفتی حکومت کے قریب گیا وہ ہاتھ سے گیا. یہ آپ یاد رکھیں, جس نے بھی حکومت کے ساتھ جو ہے منت سماجت تھی, اور ادھر ادھر آپ دیکھیں ائمہ اربع کی حالت, ہر ایک جیل میں گئے. کیوں؟ دین کی دفاع کے لیے. وہ نہیں تھے یؤمنون بالجیب والے, وہ تھے یؤمنون بالغیب والے. ہم سوچیں ہم کہاں پر ہیں. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں انگلش میں, آپ خود سوچیں ہم کس طرف ہیں. Who sits on the fence is committing an offense. آپ سوچیں ہم کس طرف پر ہیں. یہ کہ ہم حکومت کو راضی کرے یہ کرے, اس میں اتنا خطرہ ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی نہ ہو. ہمارے سامنے کتنے حالات آگے ہیں. تو میں جو ہے منت سماجت کرتا ہوں, ہمارے قرآن شریف ہے, احادیث مبارکہ ہے, صحابہ ہے, اولیاء ہے, ائمہ اربع ہے, ہم یہ ذخیرہ ہے, پھر ہمارا اکابر ہے, اسی میں ہمارے لیے خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذخیرہ. ہاں اجتہاد تو چلتا رہے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک بہت بہترین جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہم یوں نہیں کہتے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے, ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد باب الاجتہاد مفتوح, کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے لیکن انٹری جو ہے ریزرو ہے, صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو مجتہد ہے, یہ نہیں ہر کس و ناقص اس میں جائیں. تو آج کل تو یہ چکر ہے, اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے اور یہ جو فقہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالی ہم کو توفیق دے ہم اس پر عمل کریں نہ اپنے جو ہے خواہشات پر. اللہ تعالی ہمارے حفاظت اور امت کی حفاظت فرمائے. واخر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وبعد, most definitely we're not worthy of saying anything in the presence of Hazrat Mufti Sahib and our other seniors, but with the near of our own rectification and islah taking place, very important points raised by Mufti Abdul Qadir Sahib, worthy of pondering. Also, Allah Azza wa Jalla has given to us the Quran Azim as a great form of guidance. Shaykh Waliullah Rahimahullah Ta'ala had emphasized to his students to go to one masjid in Delhi and keep the masajid alive with dars of Quran Azim. Link the Ummah once again to the Quran Azim, the greatest form of advice. Allah Ta'ala implores us, أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, do they not reflect and ponder on the Quran Azim? Shaykh al-Hind, Mawlana Mahmud al-Hasan rahimahullah ta'ala, after years of incarceration by the oppressive British colonialists in Malta prison under very, very difficult conditions, when addressing a group of ulama thereafter, said, I spent long hours and hours in my jail cell in solitude, reflecting, pondering the causes of the spiritual and material downfall of the Ummah. And I have arrived at two conclusions, two major issues due to which the Ummah is in the doldrums. One is, he says, they bicker and differ on trivial issues, that where many, many opportunities there are to have, to unite on matters, they would differ on trivial issues. This does not mean to say, obviously, that one compromises the haq for the sake of unity. There can never be unity when it is based on the foundation of batil. So try and cause as much unity as possible within the ummah. And number two, he says that the ummah has forsaken the Quran Azim. As Allah Ta'ala says in the Quran Azim, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا قَوْمِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, they complain that my people, the disbelievers, the nation, the Quraysh, have taken the Quran as something to be disregarded, have forsaken, have neglected the Quran Azim. Neglect is in different ways, not believing in it, not reciting it, not pondering, reflecting upon it, not practicing upon it, not propagating its message. So the Quran Azim is a great treasure that we have. So Shaykh al-Hind rahimahullah ta'ala says that the Ummah has forsaken the Quran Azim. And therefore, he advised two means, two approaches to bring alive the Quran in the Ummah. One is the establishment of makatib for the reading of the teaching of the reading of Quran Azim. Why already 9 days into the month of Rajab, approximately 50 days to go to the Mubarak month of Ramadan, the great month of Quran Azim. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam would anxiously anticipate the coming of Ramadan. Allahumma barikli fi Rajab wa Sha'ban wa balighni Ramadan. So Ramadan is month of Quran, where even great, great muhaddithin would seize the narration of hadith in the Mubarak month of Ramadan to dedicate it exclusively to tilawat of Quran Kareem. Innama hiya tilawatul Quran wa it'amut ta'am, the month of abundant tilawat and feeding as much as possible. So we build ourselves up to that, increase our link, our attachment to tilawat of Quran, start building up more and more so that come the moon of Ramadan, immediately, so as to say, we can hit the ground running with as much tilawat of Quran Kareem as possible. We had seen our beloved, respected Ustaz Sayyidina Hafiz Abdurrahman rahimahullah ta'ala, in the month of Ramadan, would literally sit from Fajr to Maghrib, listening to his students who had completed before senior ulama, many of them would read one after the other to him the entire juz or para that was going to be read in Taraweeh that night. Can we imagine what spiritual strength that must have been to listen to the same para over and over continuously? And subhanallah, amazing. When he would listen just before Maghrib, he would listen with the same enthusiasm and attention and love as he would the first reader after the Fajr Salah. So that is genuine muhabbat and love for Qur'an Azim. And we've repeated this many, many times, but worthy of repetition many more times. When he would be asked about where he would get the strength for such attention and love for Qur'an Kareem, he said, love it so much that it becomes like food for you. Itni muhabbat paida karo ki aapke liye ghiza ban jaye. So on the one hand, bring alive tilawat of Qur'an Kareem. The other Shaykh al-Hind implored is bring alive the meaning of Qur'an, connect the ummah, obviously through the authentic means. A very, very dangerous trend is to take an English Qur'an and self-interpret. That is a very dangerous trend that leads to deviation. But through the dars of ulama-i kiram, through the various tafaseer, mashallah, many have been translated, written in English. The ma'arif al-Qur'an is there, the Qur'an made easy. Many other beautiful references to attach and link ourselves to Qur'an Azim, the message of Allah Azza wa Jal. And one of the things Allah Ta'ala implores us in the Qur'an Kareem, and Hazrat Mufti Sahib emphasizes this point, of Tawheed, believing absolutely in the oneness of Allah Ta'ala, that He is one all alone in His being, in His attributes, in His actions, and many, many different manifestations of shirk to be warned about, so that all qudrah and power is only for Allah Ta'ala. And one of the major themes in the Qur'an that Allah Ta'ala discusses is recognizing the greatness of Allah Ta'ala through the means of His creation. So we look at a few verses from Surah An-Naba. The context of these verses, where Allah Ta'ala speaks about عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ, referring to the disbelievers and their approach towards the fundamental belief, one of the most fundamental beliefs. All Anbiya alayhi salatu wa salam collectively invited to three fundamental beliefs in the oneness and greatness of Allah, and that all worship is only due to Him, Tawheed. Risala, believe in the messengership, prophethood of all the messengers, Anbiya alayhi salatu wa salam, final and greatest, our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam, and Ma'ad, belief in life after death. So the disbelievers in Makkah, as far as Qiyamah, Ba'ath, Ba'ath al-Maut were concerned, were of two categories. Shakun fi, those who had doubts, ma nadri masa'atu inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bi mustayqinin. Another group, outright, blatant refutation that it will never happen. مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, would blatantly refute that how is it possible that when you disintegrate into the soil, how is it possible ever that you can come back to life a second time? So Allah Azza wa Jal then reveals verses wherein Allah gives عَشَرَ الدَّلَائِلْ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَلَى قُدْرَةِ الْبَعْثِ, 10 proofs of Allah Ta'ala's greatness, that He alone is worthy of worship, who has these amazing qualities, manifested His qudr and His greatness, and He alone, Allahu Azza wa Jal alone, who shows you His power in the creation of all of these things from nothing. So what is it for that Allah Ta'ala, that insan, human being, who is much smaller than all of this creation, what is it for Allah Ta'ala to merely bring him back to life a second time? So Allah Ta'ala says, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا, have we not made this earth for you a cradle, a place of comfort to live? Allah Ta'ala has made this earth in such a way that we can live on this earth, we can earn on this earth, we can cause things to grow. Allah Ta'ala has created various forms of rizq in the oceans, in the rivers, in waters. So Allah Ta'ala has made, just like a cradle is a place of comfort for a human being to live, to travel, to earn, to survive on earth, Allah Ta'ala has made it absolutely perfect, like a cradle for a little baby. وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ, Allah Ta'ala has created the mountains as pegs. When Allah Ta'ala created the earth the first time, it was shaking. Allah Ta'ala put down the mountains as pegs to peg down the earth. Subhanallah, the qudra, the power of Allah Ta'ala. Look at the mountain and say, Tabarakallah Ahsan al-Khaliqeen. And subhanallah, just as a mountain looks strength and strong over land, it goes deep into the crux of the earth to peg down the earth. Subhanallah, the qudra, the creation of Allah Ta'ala is amazing. Just as there are mountains that we can see in the deep oceans, there are many, many mountains pegging down the earth. Allah Ta'ala says, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, Allah Ta'ala says, we have created you in pairs, male and female, for the purposes of procreation. Now the meaning is, we have created you in variant forms and types of differing colors, of differing features, of different languages, of different natures, of different shades, of different inclinations. So we have created you in many, many different types, or we have created you in pairs for procreation. وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Allah Ta'ala, who is our maker and knows us better than anybody else knows, that an insan, the human being, cannot go on continuously and continuously. There has to be a break. There has to be a stop to those so that the body can get rested. Allah Ta'ala says, for this we have created for you your sleep as a means of cutting off all your actions. The word sabat means cut off. Therefore the Yahud, in the magnifying of the day of Saturday, Yom Sabt, they call it the Sabbath. You say in English also, a person is taking a sabbatical, he is taking a break, he is taking a rest. So Allah Ta'ala says, we have made your sleep a cutting point from all your actions, something that your body is in need of. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Amazing, Allah Ta'ala says, we have made the night like a cover for you. Like clothing covers our body, the night is a cover for rest, for the other purposes. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah Ta'ala says, we have made the night, the day with its light, a means of you earning your rizq and sustenance. Being freely available to move around, able to earn your rizq, your sustenance, your farming, your agriculture, your trade, your business. Allah Ta'ala has made the light of day for that purpose. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Allah Ta'ala says, we have created above you 7 powerful heavens and skies, absolutely strong and fortified. Time and again Allah Ta'ala says, look at the qudra of Allah Ta'ala in the skies. Look and look again and continuously. You will see no flaw. It is not that as the passing of time that it needs maintenance or it becomes faulty and pieces fall out or there are holes in it. You will not see any hole. You will see it absolutely flawless in perfect symmetry. Such a huge creation that stands without any pillars that keeps it up. It is only the qudra of Allah Ta'ala that keeps it up. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Allah Ta'ala says, within that skies we have created the sun with 2 amazing qualities. One, it is like a lamp, and the other, that it is blazing. So it gives off light for the entire world, and it gives off heat. And in so many needs and necessities, our own growth, that of vegetation, that of greenery, that of plants, it is in need of both of these. The light of sun as well as the heat of sun. Amazing qudra that the sun is placed at absolutely perfect distance from earth. A little closer, everything would have burned. A little further away, everything would have frozen. So, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Allah Ta'ala says, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. We have sent down from those clouds that are about to burst forth with waters, we send down torrential, beneficial rains for you. We've already discussed how by means of rain, Allah Ta'ala causes greenery and vegetation, how an earth becomes fertile, the rain cycle, evaporation, the formation of the clouds, and then those clouds, Allah Ta'ala, one drop of rain in every place is known in the knowledge with the exact design, will and qudra of Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala says, the rain clouds that are filled with water, we cause it as a means, we cause it to send down rains in different parts, torrential rains. And thereafter, number 10, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّ وَنَبَاتًا. When that rainwater then comes down to the earth, life-giving rains, Allah Ta'ala says, we bring alive through its means. We bring forth those things that are your basic sustenance. We bring forth grains, the basic forms of sustenance, wheat, maize, etc. Wanabata, and all forms of greenery that are sustenance for you as well as your animals. Wajannatin alfafa, lush gardens, trees and orchards by its means. So after all of this, as at many places in the Quran Azim, so here we see signs of the greatness of Allah. That Allah Ta'ala, who alone has created all of this, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. All worship is only due to that one Allah Ta'ala. And secondly with that, إن يوم الفصل كان ميقاتا. Allah Ta'ala, is that Allah who is powerful to create all of this from nothing, from non-existence, to give you this perfect existence. What is it for that Allah Ta'ala to bring us back to life when He has already created us once, to bring us back to life for that appropriated and decreed day, stipulated day, يوم القيامة. وآخر دعوانا الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم وعلماء کرام اور معزز ساتھیوں مفتی عبدالقادر صاحب نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اپنے علماء کے ساتھ منسلک رہے اپنے علماء کے ساتھ رہیں اور اپنے آپ کو آزادی سے بچائیں ورنہ آزادی میں آدمی پڑھ کر دین سے ہٹ جاتا ہے غلط راستے پر پڑ جاتا ہے اور غلام احمد قادیانی کے جو بڑے بڑے مریدین تھے قادیانی بن گئے تھے ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شروع میں وہ مذہب سے آزاد تھے غیر مقلد تھے اور آہستہ آہستہ پھر دین سے نکل گئے تو عوام کو بھی یہ بتلانا چاہیے کہ آپ اپنے مذہب پر مضبوط رہیں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں اپنے مذہب پر مضبوط رہو دوسرے سے کہو تم اپنے مذہب پر امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے یہ سب ایک دوسرے کی شاگرد ہیں یہ امام محمد رحمہ اللہ امام مالک کی بھی شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کی بھی خاص شاگرد ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں نے ایک دوسرے سے روایتیں لی ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد کے شاگرد ہیں جیسے آپ نے سنا کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو تو نہیں دیکھا تھا اس لیے کہ جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے لیکن امام محمد کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا میں نے ان سے اتنا علم لیا ہے جس علم کی کتابوں کو اونٹ کی اوپر لادا جائے تو اونٹ کیلے اٹھانا مشکل ہوگا میں نے امام محمد سے اتنا علم لیا دو اونٹوں پر اگر اس کو لادا جائے تو مشکل سے اٹھا سکے گا اور خود امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسند شافعی اس میں امام محمد سے سات روایتیں موجود ہیں سات جگہ ان سے حدیث نقل کی ہے تو امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں اور پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ مشہور بات ہے اور سب کو معلوم ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ امام احمد اپنے شاگرد کی ملاقات کے لیے آئے تھے امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے لیے بے انتظام کیا اور ان کو کمرے میں ٹھہرایا تو اور گھر والوں کو بتلایا مہمان آئے ہیں ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت اچھا کھانا بہت اچھا زیادہ کھانا کھایا جو ان کی شان کے مناسب نہیں تھا اور امام احمد نے اپنے لڑکی سے کہا لڑکیوں سے کہ آپ ان کے کمرے کے قریب لوٹا رکھے پہلے زمانے میں تو لوٹے کا زمانہ تھا لوٹے کا زمانہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے تو آج کل تو بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ لوٹے کا زمانہ کیا تھا اور کوئے سے ڈول نکالنے کا زمانہ کون سا تھا اور لائٹ نہیں ہوتی تھی چراغ اور لالٹین کا زمانہ کون سا تھا وہ پاکستان میں احمد ندیم قاسمی ایک ادیب ہے معلوم نہیں زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں مجھے معلوم نہیں تو احمد ندیم قاسمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے زمانے میں بیت الخلاء گھر میں نہیں ہوتے تھے تو ہم صحرا میں باہر جاتے تھے پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے اور بیٹا ہمارے زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو ہم چراغ جلاتے تھے اور جس گھر میں لالٹین ہوتی تھی وہ بہت امیر گھر ہوتا تھا لالٹین والا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا بیٹا خاموش رہا باپ نے کہا تم خاموش ہے کیوں اس نے کہا ابو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا تو لوٹا رکھا امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے تو کھانا زیادہ کھایا اور جب صبح دیکھا لڑکی آئی اور واپس لوٹا لے جا رہی تھی تو لوٹا بھرا ہوا تھا یعنی وضو نہیں کیا گویا کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو لڑکی نے اپنے والد سے کہا امام احمد بن حنبل سے کہ ابا جی آپ نے تو کہا کہ میرے استاد آئے ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے تو کھانا بھی زیادہ کھایا تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھی اس لیے کہ لوٹا میں نے رکھا تھا تو بھرا ہوا تھا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے یہ بات آئی کہ میری لڑکی نے تو یہ کہا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں آپ کے گھر کے کھانے میں مجھے اتنے انوار اور برکات محسوس ہوئی کہ میں کھانا کھاتا رہا تاکہ یہ کھانا میرے پیٹ میں میری سینے میں برکت ہو جائے اور جہاں تک تہجد کے لیے نہ اٹھنے کی بات ہے تو میں نے تہجد پڑھی ہے لیکن میں رات کو امت کے مسائل میں سے فلان فلان مسئلہ سوچ رہا تھا اور اسی سوچ میں میری نیند غائب ہوئی تو میں رات کو سویا نہیں وہی وضو جو عشاء والا وضو تھا وہ باقی تھا اس میں تہجد بھی ہو گئی اور پھر دوسری وضو کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ منسلک لوگ تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور کنیکشن رکھنے والے لوگ تھے تو یہ نہیں کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کے اوپر فائرنگ کرے ایک مذہب والا دوسرے مذہب کی توہین اور اہانت کرے گستاخی کرے بے ادبی کرے یہ سب ائمہ ایسے تھے جیسے چچا داد بھائی ہوتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدم آیا ایک مسلمان ایک یہودی کے پاس کسی چیز کی خریدنے کے لیے گیا تھا اس یہودی نے قسم کھائی اور کہا اس اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت اور سب پر فوقیت دی ہے مسلمان کو غصہ آیا کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دی ہے تپڑ لگایا وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی حدیث ہے شکایت کرنے کے لئے آیا مسلمان نے میرے ساتھ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایک نبی کی عزت کر کے دوسری نبی کی توہین اور بے عزتی نہیں کرنا چاہیے ہر نبی کی عزت کو برقرار رکھو اور ان کی عزت اور اکرام کرو وہ حدیث میں آتا ہے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں اولاد علات انبیاء علیہ السلام علاتی بھائی ہے باپ شریک بھائی ہے سب کا باپ ایک ہے باپ کیا ہے وہ جو مولانا برہان صاحب نے بتلایا توحید توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو شریک نہ ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار کل ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح ماننا کہ ہم دور سے مدد مانگے مسجد کے اندر یا مسجد سے دور مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے دور خانہ کعبہ کے پاس ہو یا خانہ کعبہ سے دور جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں عدد اگر مدد کرنے کا فیصلہ ہو اور ہماری لئے خیر ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے علم کے اعتبار سے دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں ہم یہاں بیٹھ کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کرامتیں اور عزتی دی ہیں یا بیٹھ کر کے معین الدین اجمی رحمت اللہ علیہ ان سے مدد مانگنا شروع کریں نہیں صرف اللہ سے مدد مانگیں گے غائبانہ طور پر اور قرآن کریم نے اس توحید کو جیسے مولانا برہان نے بتایا بار بار بیان فرمایا ہے ایک جگہ نہیں اول سے لے کر آخر تک اور قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے لہو دعوت الحق اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا الحق و یہ حق ہے اور دوسروں سے مدد مانگنا باطل بیکار ہے غائبانہ کسی اور سے مدد مت مانو ایک اللہ سے مدد مانگنا حق ہے پکی سچی بات ہے وَالَّذِينَ يَسْتَجِبُونَ مِن دُونِهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدمی دور سے پانی کو کہے او پانی میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم کو پی لوں نہ پانی سنے گا نہ پانی آئے گا والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء وہ کسی طرح دعا کو قبول نہیں کر سکتے ان کی مثال کیسی ہے اس طرح ہے كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال اس کی ایسی مثال ہے تو جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی توحید ایک ہے آدم علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی آپ اگر نہ بخشے تو ہم نقصان میں واقع ہو جائیں گے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں بھی یہی آواز فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے میں آپ کی پاکی اور آپ کی توحید کو بیان کرتا ہوں آپ کی پاکی کو بیان کرتا ہوں نوح علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میری مدد کرے, میں تو قوم کے سامنے عاجز آ گیا. سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. تو انبیاء علیہ السلام توحید میں ایک ہے, جیسے باپ ایک ہو اور ماں مختلف ہو, شریعت مختلف ہے, ایک کی شریعت میں ایک بات ہوگی دوسری کی شریعت میں دوسری بات ہوگی. ایک کی شریعت میں یہ ہوگا کہ شراب حرام نہیں ہے, دوسری کی شریعت میں یہ ہے کہ شراب حرام ہے. مثلا ایک کی شریعت میں یہ ہوگا کہ فلان لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے, دوسری کی شریعت میں یہ ہوگا فلان قسم کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ احکام ہے, احکام الگ الگ ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کی عزت, ایک نبی کی ایسی تعریف مت کرو کہ دوسری نبی کی اہانت اور دوسری نبی کی گستاخی ہو جائے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے مذہب کے اندر رہتے ہیں سب, ہم سب ان کا اکرام کریں گے, ان کی عزت کریں گے اور گستاخی نہیں کریں گے, لیکن اپنے مسلک پر اپنے مذہب پر پکا رہیں گے اور عوام کو یہی سمجھائیں گے. ہمارے وہاں ایک آدمی سعودی عرب سے آیا اور عوام کو سمجھائیں گے عوام کی زبان میں. اگر ان کے سامنے ہم فلسفہ بیان کرنا شروع کریں, بڑے بڑے دلائل بیان شروع کریں گے, وہ کہیں گے یہ مولوی صاحب جنات کی زبان بول رہے ہیں یا کیا ہے. تو مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی سعودی عرب سے آیا تھا اور کہا مولوی صاحب یہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہے, وہاں 8 رکعت تراویح پڑھ کر چھٹی, آپ 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں. مولوی صاحب یہ دین کہاں سے آیا؟ سعودی عرب سے آیا. تو جہاں جی دین آیا ہے تو اس پر عمل کرو. مولوی صاحب نے کہا دین کہاں سے آیا؟ سعودی عرب سے. بس آیا, جب آیا تو وہاں نہیں رہا, جب تم گھر سے آ گئے تو گھر, آپ گھر میں نہیں ہے یہاں آ گئے. تو دین تو اصل میں قرآن اور حدیث ہے. دین تو اصل میں جیسے ابھی آپ نے سنا اقتدوا بالذین دین من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 20 رکعت تراویح کو رواج دیا اور یہ حدیث کی بھی موافق ہے. تو حضرت مفتی محمود صاحب حسن رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ, وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میوات کی طرف جماعت میں گیا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ اور دعوت کی اہمیت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں بیان فرمایا. دوسرے حضرات بھی موجود تھے. وہاں کسی جگہ سے ایک غیر مقلد آیا تھا, وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولوی صاحب یہ بتائیے رفع الیدین نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ابن عمر نے کیا, اس لیے کہ فلان صحابی نے کیا, فلان صحابی نے. 5-6 صحابہ کا نام لیا, وہ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے, آپ لوگ نہیں اٹھاتے, اس مسئلے کی تشریح کیجئے, جماعت میں بعد میں جائیں گے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم ان مسائل کے لیے نہیں آئے, ہر ایک اپنے مذہب پر عمل کریں, جس کا جو مذہب ہے. ہم تو آئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ نمازی بن جائے, جن کو نماز کا سبق یاد نہیں وہ نماز کا سبق سیکھ لیں, جس نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے مولوی صاحب کے پاس آ کر قرآن کریم پڑھ لے, جو جس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت کے موافق نہیں ہے ان کی شکل صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو جائے, لباس حضرت کے ساتھ موافق ہو جائے, گھر کا ماحول شریعت کے موافق ہو جائے. اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ماحول کو چھوڑ کر باہر جائے اور اس کو تبلیغ میں سیکھ لے. ہم اس کے لئے آئے ہیں. اور یہ جیسے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ دشمن کا لفظ ہے, اس میں دال دنیا ہے اور شین شیطان ہے اور میم ماحول ہے اور نون نفس ہے. یہ چار آدمی کے دشمن ہیں. تو جب اپنے ماحول کو تبدیل کر کے اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے. اور کہتے ہیں انسان کا لفظ ہے الف اللہ, اللہ کی بات کو مانو, اور نون نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لو اور اس کی پیچھے چلو جیسے ائمہ نے اس کی تشریح کی ہے, اور سین سیرت نبوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے کو اپناؤ, اور الف اور نون. الف امر بالمعروف ہے, نون نہی عن المنکر ہے, اچھے کاموں کو بتلاؤ اور برے کاموں سے اپنے آپ کو منع کرو. کہتے ہیں وہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بھائی ابن عمر نے, ابن فلان, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, فلان نے رفع الیدین کیا, پانچ چھ صحابہ کا نام لیا اور آپ لوگ نہیں کرتے. مولانا الیاس صاحب نے پھر وہ اپنی بات شروع کی. حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس سے تھوڑی سی بات کر لوں. تو یہ معلوم ہوا کہ امیر ہو تو امیر سے پوچھنا چاہیے کہ میں بات کروں یا نہ کروں, اجازت ہے یا نہیں, یہ ادب کا تقاضا ہے. میں اس سے بات کر لوں. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ فرمایا کہ اسامہ ابن زید کا لشکر جائے گا, جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ضرور جائے گا. بعض لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ ابھی خطرہ ہے مدینہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر مجھے اکیلا جانا پڑے لیکن یہ لشکر جائے گا. لشکر کو جب روانہ کیا اور لشکر کی امیر تھے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, تو حضرت ابو بکر اس لشکر میں حضرت عمر کا نام بھی تھا, وہ بھی جانے والے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقاعدہ اسامہ ابن زید کے پاس آئے اور ان سے, حالانکہ خلیفہ ہے ابو بکر صدیق لیکن اس برانچ کی امیر ہے اسامہ, تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اسامہ سے اجازت لے. اسامہ اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمر میرے پاس مدینہ میں رہ جائیں گے اس لیے کہ ان کی ضرورت میرے ساتھ مدینہ میں زیادہ ہے. اسامہ ابن زید نے اجازت دی. تو یہ کام تو اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں اور دوسرا چھوٹا ہے. ہماری پشتو کا ایک شعر ہے, اس شعر کا ترجمہ یہ ہے اگر تو بن گیا اور میں بن گیا نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا, اور اگر تو کچھ بن گیا اور میں کچھ بن گیا تم بھی رہ جاؤ گے میں بھی رہ جاؤں گا. آدمی کہے میں ہوں اور کوئی نہیں, بس کام خراب ہو گیا. اگر آدمی کہے بھائی میں کچھ ہوں, کچھ آپ ہے اور ایک مشترکہ گاڑی جا رہی ہے, اس گاڑی میں سب بیٹھ کر جائیں گے, کچھ آپ کا کام ہے کچھ میرا کام ہے. تو بار بار میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک پیر صاحب اپنی مرید کی اوپر محنت کر کے ان کو خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے کے بعد جب جا رہے تھے تو نئے خلیفہ نے اپنے پیر صاحب سے کہا کچھ نصیحت کریں انہوں نے کہا ہاں نصیحت یہ ہے خدا مت بنو رسول مت بنو تو خلیفہ نے کہا حضرت آپ کے پاس میں 15-16 سال رہا آپ کو یہ خطرہ کیسے پیدا ہو گیا کہ میں خدا بنوں گا میں رسول بنوں گا تو پیر صاحب نے کہا مطلب یہ ہے خدا بننے کا مطلب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو دوسری کر رہے ہیں غلط ہے اور رسول بننے کا مطلب یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو دوسری کہہ رہے ہیں غلط ہے یہ رسول بننے ایسا مت کرو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تواضع کا بھی یہ تقاضا ہے یہ جو تصوف ہے تو تصوف کا مقصد یہ ہے اچھے اقوال اچھے افعال اچھے اخلاق یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو تصوف کہتے ہیں تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا جھک ماروں اس کے ساتھ تو حضرت نے اجازت دی تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھائی آپ اپنی بات دہرا دیجئے تاکہ ہم سمجھ لیں انہوں نے کہا ابن عمر نے فلان فلان پانچ چھ صحابہ کا نام لیا انہوں نے رفع الیدین کیا تم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو بار بار حضرت مفتی صاحب نے فرمایا وہ تبلیغ کی محنت تو ہو چکی تھی لوگ سمجھتے تھے جانتے تھے وہاں کے لوگ حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا بھائیو بتائیے صحابہ کرام کتنے تھے سب نے کہا 100,000 سے اوپر 124,000 140,000 جتنے بھی ہو 100,000 سے اوپر تھے حضرت نے فرمایا دیکھو یہ کہہ رہے کہ 100,000 صحابہ اوپر تھے اور اس میں صرف 5-6 نے رفع الیدین کیا آپ بتائیے آپ 5-6 کو مانتے ہیں یا 5-6 کے علاوہ 100,000 سے اوپر کو سب نے کہا 100,000 سے اوپر کو مانتے ہیں ٹھیک ہے بس بات ختم ہو گئی وہ خاموش ہو گئے تو عام لوگوں کے سامنے یہ مسائل نہیں چھڑنا چاہیے کہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب پر اٹیک کرے البتہ جو آزادی ہے مذہب سے نکلنا ہے غیر مقلد بننا ہے اس کے خلاف ہمارے علماء نے محنت کی ہے کہ تم اپنے مذہب کے پابند رہو اور اپنے مذہب پر عمل کرتے رہو تو اسی میں برکت ہوگی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھے کہ ائمہ اربعہ جو چار امام گزرے ہیں انہوں نے دین پر بڑی محنت کی ہے اور ہمارے سامنے کوئی دین کو ایک تیار روٹی کی طرح رکھا ہے ورنہ یہ تو اچھا ہوا کہ چار مذہب ہے ورنہ اگر بڑی کتابوں کو دیکھا جائے تو کہتے فلان صحابی نے یہ کہا فلان تابعی نے یہ کہا شعبی نے یہ کہا سفیان نے یہ کہا زہری نے یہ کہا پھر تو آدمی جنگل میں گم ہو جائے گا کہ میں کیا کروں یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا کہ باقی مذاہب کو ختم کیا اور ان چار کو باقی رکھا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں 10 میں 6 کا انتقال ہو جائے اور 4 رہ جائے بس اللہ تعالیٰ نے ان 4 کو رکھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بہت نازل فرمائی ہیں صحیفے نازل فرمائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کو رکھا اور 4 کتابوں میں تورات انجیل زبور قرآن کریم میں پھر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور قرآن کریم نے باقی کتابوں کو منسوخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ ایک یہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب عبادات کی جڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ اگر میں جنت میں گیا تو آپ کا کہاں مرتبہ اونچا مرتبہ ہوگا اور میں تو کہیں اگر گیا تو نیچی جگہ میں ہوں گا اور دنیا میں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, جب تک آپ کو نہ دیکھوں اس وقت مجھے سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. تو پھر جنت میں کیا حال ہوگا, وہاں تو آپ الگ میں الگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, جس کے ساتھ محبت ہو اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو رکھیں گے, جہاں بھی ہو ان کو دیکھے گا, ان سے محبت رکھے گا, ان کی قریب ہوگا, ان کے پاس ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں اس سے بہت خوش ہوا, اور میں نے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا اور میں کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں, اگرچہ میں ان کی طرح نہیں ہوں, میرے اعمال ان کی طرح نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق تک کس کا عمل پہنچ سکتا ہے, حضرت عمر تک کس کا عمل پہنچ سکتا ہے بعد والوں کا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کس کا عمل پہنچ سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے گھیرے میں لے لیا اور ان کو ان کا محاصرہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو بیری روما ایک کنواں ہے, مسلمانوں کو اس سے پانی نہیں ملتا تھا, میں نے اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور 35,000 درہم میں, اور ایک روایت میں 20,000 درہم میں میں نے خریدا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے لوگ جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو میں نے 950 اتنی اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے, 50 گھوڑے میں نے دے دیے, 1,000 دینار میں نے دے دیے, 1,000 دینار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے رہے اور فرمایا عثمان بعد میں آپ کے اوپر کوئی ضرر نہیں, آپ کو کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا. مسجد کی توسیع ہو رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے انتظام فرمایا. تو بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, حضرت عمر ان کے بعد, عثمان ان کے بعد حضرت علی, اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد خلفائے راشدین کا نمبر ہے, اور اس کے بعد اصحاب بدر, بدر والوں ان کا نمبر ہے, اس کے بعد اصحاب احد جو احد میں شریک تھے ان کا نمبر ہے, اس کے بعد بیعت الرضوان میں جو شریک تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا تاکہ ان سے صلح کی بات چیت کر لے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا قرار دیا اور بایاں ہاتھ اپنا, اور ایک ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھا, فرمایا یہ حضرت عثمان کے لیے بیعت ہو گئی. تو بیعت الرضوان ان کا نمبر ہے. اس کے بعد سب مہاجرین کا نمبر ہے اور پھر انصار کا نمبر ہے وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کے سامنے سب کچھ رکھا ہمارے مکانات آپ کے لئے ہیں ہماری زمینیں آپ کے لئے ہیں آپ زمینوں سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو اپنی اوپر فضیلت اور ترجیح دی وَلَوْ قَالَ بِهِمْ خَسَاسَا خود فقیری کو اختیار کیا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو بہرحال یہ تصوف کا اور مجالس کا مقصد یہ کہ ہمارے اقوال بھی اچھے ہو جائے یعنی ہماری زبان سے اچھی اچھی چیزیں نکلیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ہم اپنا وظیفہ اور اپنا ورد بنائیں بھی اچھے ہوں یہ نہ ہو کہ زبان سے تو سب کچھ کہتے ہیں اچھی باتیں کہتے ہیں اور جب کام کا وقت آ جائے تو ہمارے سارے کام غلط ہو افعال بھی اچھے اقوال بھی اچھے اخلاق بھی اچھے ہوں اخلاق اور عادات ہماری اچھے ہوں یہ تصوف کا مقصد ہے اور کہتے ہیں کہ تصوف الاتصاف بكل قول وفعل وخلق سنی والاجتناب عن كل قول وفعل وخلق دنی اچھی چیزوں کو اپنے اندر لائے پوری چیزوں سے توبہ کرے نماز کی پابندی کرے جماعت کی پابندی کرے مسجد میں حاضری کی پابندی کرے اللہ کے راستے میں کچھ وقت دیا کرے اور ساتھ ساتھ جو وظائف ہے لا الہ الا اللہ یا دوسرے وظائف ہے سبحان اللہ تیسرا کلمہ وغیرہ وہ بھی اپنا وظیفہ اور اپنا ورد بنائے قرآن کریم کی تلاوت کرے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے جیسے حضرت ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کے لئے ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری نماز ہے نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پابندی سے پڑھے اس کے بعد تین چیزیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا یہ یاد نہ ہو استغفر اللہ العظیم یا صرف استغفر اللہ درود شریف کوئی بھی درود شریف ہو نماز والی درود شریف ہو یا اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما یہ مختصر درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وصل وسلم علیہ یہ درود شریف ہو یا اور کوئی درود شریف ہو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل مختصر درود شریف ہے اور ان میں سے ہر ایک کی تین تسبیح صبح کو شام کو بعض کو صرف ایک تسبیح صبح شام حکم فرماتے اور جو حضرات قرآن شریف پڑھی ہوئے ہو وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا کرے اور حفاظ کے لئے کم سے کم تین پارے تلاوت کرنا چاہیے یہ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا illallah 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفار درود شریف.